بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، بالاخص فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات اور جن مومنین مومنات ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری اور مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ. اذان محترم، عجب کے موضوع پہ خود پسندی جس کا معنی ہے، اس عنوان پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پچھلے دنوں عرض کی، آج اسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے بقیہ اس موضوع کا جو حصہ ہے کہ جس میں سے کچھ استثناءات بھی ہیں، اور اسی طرح اگر ہمیں خود پسندی کا معاملہ لاحق ہے، ہم اگر خود پسندی کے کسی بھی درجے پر ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو خود پسندی کے اس مرض سے نکالنے کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے، کس طرح اس سے نکلا جا سکتا ہے، آج ہم اس عنوان پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر.
محمد
و آل محمد. آغاز کریں گے اس نقطے کے ساتھ کہ نعمت کے ملنے پر، کسی نعمت کے ملنے پر، نعمت کے وقت جو خوشی انسان محسوس کرتا ہے، جس خوشی کا احساس کرتا ہے، وہ خود پسندی میں نہیں آتی. جیسے کہ بیٹوں کے اوپر، کسی کا بیٹے کی ولادت ہو گئی، اس ولادت کے موقع پر خوش ہونا، یا انسان کو دنیا کے اعتبار سے کبھی انسان کوئی تنگی میں تھا اور اس تنگی کی دوری کے لیے پروردگار کی طرف سے دولت کی نعمت کا حاصل ہو جانا، اس طرح کسی نعمت کے حاصل ہو جانے پر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، یہ اس میں نہیں آتا. یعنی اس خوشی کو ہم خود پسندی نہیں کہتے. بس اس میں ایک باریک سا فرق ہے، اس فرق کی طرف توجہ کریں تو پھر نعمت کے ساتھ جو خوشی کا احساس ہے وہ خود پسندی یا عجب میں شمار نہیں ہوتا، وہ گناہ میں نہیں آتا. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، بیٹے کی ولادت کی خوشی ہوئی، بیٹی کی ولادت کی خبر ملی، تو اس ولادت کی خبر سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے. یا اسی طرح دنیاوی کوئی بھی کام، کوئی مال کا عنوان ہو، کوئی کام پھنسا ہوا وہ حل ہو جائے، کوئی خوشی کی خبر مل جائے، اس پر انسان جو احساس مسرت کرتا ہے، خوشی کا احساس کرتا ہے، یہ خود پسندی میں نہیں آتا. ایک باریک سے فرق کے ساتھ، اس فرق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خوشی کے اظہار کو ضروری قرار دیا ہے پروردگار نے. نعمت کے ملنے پر اظہار مسرت اور خوشی کے اظہار کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہوا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا، نعمت کے ملنے پر خوشی کے اظہار کو، مسرت کے اظہار کو ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح مذمت ہے نعمت کے ملنے پر خوش نہ ہونے پر، مذمت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو اس بات کی عادت لگی ہوتی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہو تب بھی وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے، بڑی مشکل ہو رہی ہے جی، ابھی تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، بڑی تنگی ہو رہی ہے، کوئی کام نہیں چل رہا. حقیقت ایسے نہیں ہوگی، لیکن شاید اس وجہ سے کہ اگلے لوگ ان سے کچھ مانگ نہ لیں، یا کسی کار خیر کی طرف دعوت نہ دے دیں، یا واجبات کی ادائیگی کا ذکر شروع نہ کر دیں، خمس کی ادائیگی کی دعوت نہ دے دیں، رائے خدا میں انفاق کی دعوت نہ دے دیں، قبل اس کے کہ اس طرح کی دعوت دی جائے، وہ جو ہمارے قانون کی زبان میں بیل بیفور وارنٹ نہیں ہوتا، ضمانت قبل از گرفتاری کے عنوان سے ہی رونا شروع کر دیں گے حالات کا، حالانکہ پروردگار نے سب کچھ دیا ہوگا. جو حالات کی تنگی کی شکایت کریں گے اس خدشے کی وجہ سے کہ کسی کا کام نہ کرنا پڑے، کسی کو کچھ دینا نہ پڑے، پروردگار کو یہ بات پسند نہیں ہے. اگر نعمت ہے، جیسے سورہ زحا کی آخری آیت میں کہا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب نے تجھے جو نعمت دی ہے اس کو بیان کرو. بس اس بیان کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. نہ کہ بھائی اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے کہ یہ جو میں نے کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے میری محنت اور میرے خون پسینے کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہ، جو ملا چاہے وہ دنیاوی کوئی نعمت ہو یا نیکی کی توفیق ہو، انسان کو پروردگار نیکی کی توفیق عطا کر دے، انسان کو کسی نماز کی توفیق مل جائے، انفاق کی توفیق مل جائے، کسی کی مدد اور کمک کرنے کی توفیق مل جائے، یہ توفیق ملنا پروردگار کا لطف ہے، لطف پروردگار ہے. اگر اس کو انسان اپنا کمال سمجھنا شروع کرے تو یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے. لیکن اگر قلباً خالصتاً یہی سوچے کہ یہ میرے پروردگار کا لطف ہے اور اس بات پر اسے خوشی ہو، تو یہ خوشی خود پسندی میں نہیں آتی. کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا موقع مل گیا، کسی خاص موقع پر انفاق کرنے کا موقع مل گیا. خاص موقع پر انفاق سے ایک بات یاد آ گئی، یہاں ایک دوست کے چہرے کی زیارت کر کے عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد و آل محمد. انفاق کا اجر اپنی جگہ پہ جب بھی کریں پروردگار نے اجر رکھا ہوگا. جس نے خالصتاً رضا پروردگار کے لیے خدا کے رضا کے حصول کے لیے رائے خدا میں کچھ انفاق کیا اس کے خلوص کے مقدار کے حساب سے اس انفاق کا اجر دیا جاتا ہے. اس کے خدا کے ساتھ خالصتاً کس قدر خلوص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا اس لحاظ سے پروردگار کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے. 10, 70 اور 700 جو قرآن نے بیان کیا ہے, ایک کے بدلے 10 ملے گا یا ایک کے بدلے 70 ملے گا یا ایک کے بدلے 700 ملے گا, یہ دے گا پروردگار. یہ کبھی بھی انفاق کرے یہ تین موجود ہیں, لیکن بعض اوقات خاص موقع پر انفاق کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جیسے ماہ رمضان میں انفاق کرنا عام دنوں کے انفاق سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک انفاق جس کا میں نے تمہیداً کہا کہ میں ذکر بھی ضمناً آ گیا, روز غدیر عید غدیر کے دن, عید غدیر کے دن کسی نے انفاق کیا, عید غدیر کے دن. یہ حدیث ہے امیر المومنین سے یا اللہ کے نبی سے مروی, امیر المومنین راوی ہیں کہ جس نے غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلایا اس نے 10 فئام کو کھانا کھلایا, اس نے 10 فئام کو, فے حمزہ الف اور میم فئام, جس نے عید غدیر کے دن کسی ایک کو کھانا کھلایا اس نے گویا 10 فئام کو کھانا کھلایا. تو سوال پوچھنے والے نے کہا مولا یہ فئام کیا ہے, فئام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک فئام میں 100,000 انبیاء, 100,000 ان کے جانشین اور 100,000 صدیقین شامل ہیں, یہ ایک فئام ہے. اور غدیر کے دن ایک کسی مستحق کو کھانا کھلانے کا اجر کتنا ہے؟ گویا اس نے 10 فئام کو کھانا کھلایا, یعنی 30,000 انبیاء کو, 10,000 انبیاء کو, 10,000 شہداء کو, صالحین کو, اور 10,000 انبیاء کے جانشینوں کو, 30,000 کو کھانا کھلا ایک کا. تو بس یہ معنی رکھتا ہے. اگر روز غدیر بہت تاکید کی جاتی ہے, عام دنوں میں بھی انسان انفاق کرتا ہے لیکن روز غدیر کی تاکید بہت زیادہ ہے, بالخصوص روز غدیر میں اطعام مساکین کھانا کھلانا, کھانا کھلانے کی بہت تاکید ہے غدیر کے دن. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روز غدیر کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے, اور مدینے میں جب تھے تو اکثر مدینہ کو روز غدیر کا کھانا کھلایا جاتا تھا امام کی طرف سے. لہٰذا یہ جو عرض کیا کہ غدیر کے دن کا انفاق عام دنوں کے انفاق کی طرح نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. یہ جیسا کہ عرض کیا کہ انسان کو اگر کوئی نعمت پروردگار کی طرف سے ملتی ہے یا انسان کو کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس نیکی کی توفیق کو اگر انسان اپنا کوئی کمال نہ سمجھے, زیارت امام حسین پہ جانے کا موقع مل رہا ہے, اس کو اپنا کوئی کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو خالصتاً لطف الہی سمجھ کر اسے اس بات پر خوشی ہوتی ہے. نماز شب پڑھنے کی توفیق کے ملنے پر اگر اسے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ پروردگار نے توفیق عطا کر دی, اپنے مناجات کا مجھے موقع عطا کیا, راز و نیاز کا موقع عطا کر دیا, اگر اس بات پر خالصتاً خدا کی عطا اور لطف خدا کی وجہ سے انسان کو مسرت ہو, خوش ہو, اس خوشی کو خود پسندی نہیں کہا جاتا. لیکن اگر اس کو اپنا کمال سمجھے, اس کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھے, اس کو اپنی محنت کا ثمر سمجھے تو پھر یہ خود پسندی ہے. اسی لیے یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ عرض کر رہا ہوں, اے میرے نبی کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ کے اس فضل اور اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس مال و متاع سے بہتر ہے. یہ جو پروردگار کی طرف سے نیکی کی توفیق ملی ہے, یہ جو پروردگار کی طرف سے نعمت ملی ہے, اس پر خوش ہونا یہ خود پسندی میں نہیں آتا, اس وقت تک جب تک کہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. لیکن اگر اس کو اپنا کمال سمجھے گا, اس کو اپنا حق سمجھے گا, تو پھر یہ خود پسندی ہوگی, یہ پھر نعمت کی وہ حلال خوشی اور مسرت نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خود پسندی کا ایک علاج کے طور پہ ایک بڑا کامن جملہ ہے, اس قدر وہ عام ہے لیکن لوگ اس کے افادیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات کتنی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں, یہ اطباء جانتے ہیں بہتر, طبیب جانتے ہیں, اور یہ جو قانون ہے پروردگار کا, وہ قانون یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جو چیز جتنی ضروری ہوگی وہ اتنی وافر مقدار میں اور وہ اتنی زیادہ سستی ہوگی, عام مل جائے گا. آکسیجن بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے, عام ہے, وافر ہے, سب کو ملے گا. پانی ضروری ہے, وافر ہے, مل جائے گا, آسانی سے ملے گا. باقی جہاں نہیں پہنچتا اس میں اللہ کے نظام کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ مدیریت کرنے والوں کا, حکمرانوں کا ہے, جن کی ذمہ داری تھی کہ پانی کی رسائی کو آسان بنا دیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا. بس یہ کہ ایک عام رائج, ہم سب کے درمیان رائج ایک جملہ ہے, ایک لفظ ہے, اور یہ لفظ خود پسندی کا بنیادی ترین علاج ہے. لیکن اگر انسان متوجہ ہو جائے تو یہ آج کا میڈیکل بھی کہتا ہے کہ دوا اثر اس وقت کرتی ہے جب انسان اس کے اوپر اس کو اطمینان ہو, اعتماد ہو کہ اس کے کھانے سے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, اس کا وجود ساتھ دے تو اثر کرتی ہے. یہ جو کامن جملہ ہے یا عذرا ہے, لطف میں یہ کہوں, جس طرح پاکستانی معاشرے میں پیناڈول کی گولی مستقل کھائی جاتی ہے, یہ اس کو قومی دوا کا نام دیا کسی نے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کی جو قومی دوائی کون سی ہے, پیناڈول ہے. اب پیناڈول اتنی رائج ہے کہ بچے تک کھانے والے ہیں, ہر کوئی کھا لیتا ہے. خیر اتنا اس وقت رائج ہے کہ لوگوں کو نشہ تک ہو چکا ہے, وہ جب تک نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ سکون آنے والا نہیں ہے. خیر ایک جملہ ہے, یہ خود پسندی کا علاج ہے, ایک جملہ چھوٹا سا اور خود پسندی کا علاج ہے وہ. لیکن ہم میں سے کوئی بھی ممکن ہے کہ کسی کی توجہ اس طرف ہو, لیکن اکثریت کیا ہے, اس کی افادیت کی طرف متوجہ نہیں ہے. اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, اس کی طرف انسان توجہ کرے, تو یہ علاج ہے, بنیاد ہے یہ. اور وہ لفظ کیا ہے, انشاءاللہ. وہ لفظ کیا ہے, انشاءاللہ. ان اگر شاء اللہ, اللہ نے چاہا, انشاءاللہ. یہ خود پسندی کا علاج ہے. انسان کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اگر انشاءاللہ کہتا ہے, اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے اتنا, مجھے نہیں معلوم کہ میری دوسری سانس ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا اس دوا کے ساتھ, ہم نے اس کو بنا دیا جہاں ہمارا موڈ نہ ہو کام کرنے کا. کل ہمارے گھر تشریف لائیے گا, مجلس عزا ہے. جی جی ضرور ضرور میں آؤں گا, آنے کا ارادہ ہے, ضرور آؤں گا. پھر دعوت, اب آ جانے کا ارادہ تو ہے نہیں, خود جانے کا ارادہ نہیں ہے. اب نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے, انشاءاللہ. یعنی کیا, ملبہ ڈال دیا خدا, نہیں جائیں گے کل, کیونکہ ارادہ تو ہے نہیں. جب نہیں ہے تو لفظ کیا استعمال کریں گے, انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا, کس خدا کو مانتے ہیں جو مجلس کے لیے جانا نہ چاہتا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار حسین ابن علی کی مجلس میں آپ کے جانے کو نہ چاہتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
انشاء اللہ چھوٹا سا جملہ, لیکن یہ جملہ علاج ہے. ضمناً ایک نقطہ عرض کروں گا، آپ سب متوجہ رہیں، جوان بھی توجہ کریں. اب چونکہ آ گیا موبائل اور ٹائپنگ کا کام، اور اب تو جو رومن اردو لکھنے والے ہمارے جو جوان ہیں جنہیں اردو لکھائی بھی نہیں آتی، وہ اردو کو انگریزی میں لکھتے ہیں، اس میں انشاءاللہ لکھیں گے INSHALLAH اکٹھا کر کے. اور جو ہم اردو میں لکھنے والے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں؟ الف نون اور شین ملا کر، الف نون شین ملا کر انشاء اللہ، انشاء اللہ. یہ الف نون اور اگر شین ملا کر آپ نے لکھا تو یہ غلط ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی خلقت. اگر آپ لکھیں موبائل پہ، ٹائپ کریں، اگلے بندے کو سینڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے لکھا انشاء اللہ کٹھا، الف نون شین الف اور حمزہ، اس انشاء کو عربی زبان میں خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنانا. انشاء اللہ اللہ کی خلقت. جبکہ لفظ کس طرح سے ہے؟ الف نون ان الگ ہے، شاء الگ ہے، پھر اللہ ہے لفظ. حتمن کوشش کریں، سب کوشش کریں. اب تو آسان ہو گیا، اب تو کوئی موبائل ایسا نہیں جس میں اردو ٹائپنگ نہ ہو. چلیں آپ رومن اردو میں گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ لکھنا ہے تو اس کو آپ الف بے کے ساتھ لکھیں، الف نون شین الف اور حمزہ اور آگے اللہ کا اسم جلالہ، اس طرح سے لکھ کے بھیجیں. اگر میں اور آپ متوجہ ہوئے کہ یہ میں نے کیا کہا، یہ جو میں نے کہا مجھ سے کسی کام کا تقاضا کیا گیا، تو یہ جو میں نے کہا انشاءاللہ، تو میں نے یہ کہا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے. اسی لیے اگر میرا رب چاہے گا، اس کا ارادہ ہوگا، تب میں اس کام کو انجام دوں گا، کیونکہ جب وہ چاہے گا تو وہ مجھے توفیق دیتا ہے. مجھے بولنے کی قوت دینے والا وہ ہے، مجھے دیکھنے کی صلاحیت دینے والا وہ ہے. اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم یہ کہے کہ بھئی میں نے مطالعہ کیا ہے، 5-6 گھنٹے تیاری کی ہے، میں نے محنت کی ہے، پھر مجلس تیار کی ہے، آ کر میں بیان کر رہا ہوں، تو میں تو اپنی محنت سے کر رہا ہوں. نہ عزیز امن، تم نے جن آنکھوں سے کتاب کو پڑھا ہے ان آنکھوں کو بینائی دینے والا وہ ہے. جس دماغ سے، جس فہم کو استعمال کر کے تم نے مطالب کو سمجھا ہے، اس فہم کے عطا کرنے والا بھی وہ ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پہ. لہٰذا یہ جو انشاءاللہ، یہ میرے اور آپ کی خود پسندی کی روٹین کی جو دوائی ہے. ایک ہوتا ہے نا خود پسندی کا مرض ذرا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس لینے پڑیں گے، تو وہ الگ ہے، مزید ہیں. لیکن جو کامن دوائی جو چھوٹے مسئلے کو بھی حل کر دے گی، اور اگر انسان متوجہ رہے تو پھر اسے بڑے مرض کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا ہوگا اس کا حل؟ یہ ہے کہ انسان انشاءاللہ کو سمجھ کے، درک کر کے، یقین رکھ کر کہے، تب یہ انشاءاللہ اس کی خود پسندی کو توڑے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس افعال کاموں کی اپنی طرف نسبت دینے سے پرہیز کریں، اپنی طرف نسبت نہ دیں کاموں کو، بلکہ کاموں کے بارے میں اس کو پروردگار پہ رکھیں، اگر میرے رب نے چاہا تو ضرور. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جب بھی کوئی ان کی تعریف کرتا تھا کہ تم کتنے سچے ہو یوسف، یوسف تمہارا دل کتنا نرم ہے، تم کس قدر رحم دل ہو، تم تو اپنے دشمن کو بھی معاف کرتے ہو، تو یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یوسف کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تمہیں یوسف سے نظر آتا ہے یہ اس کے پروردگار کا لطف و کرم ہے، اگر تم ذات میں دیکھو تو میں کچھ بھی نہیں. یہ جو فکر، یہ جو سوچ اگر ہمارے اذہان میں رائج ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو ہے وہ میرے رب کا ہے، مجھے جو دیا، صحت دی، جسم دیا، بدن دیا، اولاد دی، گھر دیا، مال دیا، نیکی کی توفیق عطا کی، عبادت کی توفیق عطا کی، زیارت امام حسین کی توفیق عطا کی، تو یہ میرے رب کا لطف ہے. اور
یہ سب میرے رب نے میرے کسی استحقاق کی وجہ سے عطا نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اطاعت میں ایسا رتبہ عطا کیا تھا کہ میرا حق بنتا تھا کہ یہ مجھے دیا جائے. اگر حق پہ آ جائیں, فرض کریں حق جتنا بنتا ہے اتنا دے دیا جائے, 8 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد اس کو اس کی مزدوری جو اجرت ملتی ہے 1000 روپے ملے, 2000 روپے ملے, 3000 ملے, جتنا بنتا ہے. اب اگر مجھے اور آپ کو لگے کہ نہیں ہم اپنے ہم تو عبادت کا حق مانگیں, کتنا ٹائم لگتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے پہ فجر کی, 5 منٹ تو 5 منٹ کی اجرت لے لیں ذرا کتنی بنتی ہے. اگر پروردگار عدل کرے تو پھر تو ایک نعمت کے عوض میں ہماری ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے, ایک نعمت کے عوض میں پھر بھی ہم گروی رہ جائیں گے. اسی لیے تو دعاؤں کے اندر یہ جملہ ہے, پروردگارا میں تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں, میں تیرے عدل کا متحمل نہیں ہوں. اور دعاؤں کے اندر یہ جملہ ہے, اے وہ کہ جو نعمتیں استحقاق کے بنا پر تقسیم نہیں کرتا بلکہ نعمتیں اپنے فضل و کرم کے بنا پر تقسیم کرتا ہے. تفضل و احسان ہے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں, ہماری کسی نیکی کا صلہ یا نیکی کا حق نہیں ہے. وہ ہم اپنے آپ کو نعمت کا مستحق نہیں بنا سکتے. یہ جو نعمتیں پروردگار نے دی ہیں یہ اس کا لطف و کرم ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان انشاء اللہ کو اپنے ذہن میں اس طرح سے اس کو فکس کر لے, اس طرح سے اپنے دماغ میں معین کر لے, اس طرح سے اپنے دل میں نقش کر لے اگر اللہ نے چاہا تو. یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ میں اپنی کوشش جو میں ایک بشر ہونے کے ناطے کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, لیکن انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا. آگے شیخ محسن کرایتی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو جہاز میں کرو ممبر نے اس نے اعلان کیا جہاز کا کہ ہم اتنے بجے یہاں سے اڑے ہیں تو ہم اتنے گھنٹے کے بعد ہم تہران میں لینڈ کریں گے. تو آغا محسن کرایتی نے اس کو بلایا, خاتون کو بلا کے کہا آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے, یہ آپ کا جملہ مکمل نہیں ہے. اس نے کہا اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ جہاز کے اڑنے کا وقت طے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جہاز اڑ گیا, اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے, جہاز کی رفتار ہمیں معلوم ہے, یہ ہمارے روز کا معمول ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اتنے گھنٹے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آغا محسن کرایتی نے ان سے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ جہاز اپنی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد راستے میں کریش ہو کر گر گیا؟ فوراً متوجہ, کہتے ہاں یہ تو سنے ہیں, یہ حادثات تو ہوتے ہیں. کہا اسی لیے انشاءاللہ کہو تاکہ پروردگار کی مشیت تمہاری حفاظت فرمائے گی. تمہارا یہ کہہ دینا انشاءاللہ مشیت پروردگار کو تمہاری حفاظت کی طرف متوجہ کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا کوشش کریں آج کے بعد انشاءاللہ کو ٹالنے کے لیے استعمال نہ کریں, یہ توہین انشاءاللہ ہے, یہ مشیت پروردگار کی توہین ہے. کہ جہاں ہمارا دل نہیں کر رہا, جہاں جانے کا موڈ نہیں ہے, جس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اس کے لیے انشاءاللہ رکھا ہوا ہے, ایکسکیوز کرنے کے لیے انشاءاللہ. اور اب اس قدر ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتا ہے. میں نے یہ جملے سنے ہیں, جسے نے دعوت دی ہم طالب علم میں, ہم انشاءاللہ وہ چڑھ چکا ہے زبان پہ, دعوت دی اور میں نے کہہ دیا جواباً انشاءاللہ, تو وہ کہتا نہیں آغا آپ نے آنا ضرور ہے. تو میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ انشاءاللہ آ جاؤں گا, کہتا نہیں یار انشاءاللہ سے مسئلہ پھنس جاتا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتا نہیں ہمارے یہاں پہ جو انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب اس کا آنا ڈاؤٹ ہوتا ہے. ہم نے محفل میں آپ کو مرکزی رکھا ہے تو آپ نے حتمن آنا ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں حتمی اعلان کے لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے, کیونکہ زندگی کا نہیں بھروسہ, سانسوں کا نہیں پتہ. اگر اللہ نے چاہا تو حاضر, اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے, پروردگار چاہے تو پہنچ جائیں گے, وہ اپنے حساب سے سب کچھ سیٹ کر کے نکلے گھر سے, آدھے رستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور وہاں پہ پھنس گیا. ایک لطیف سا نقطہ عرض کرتا ہوں, درود پڑے محمد و آل محمد. ایک بندے سے کہا بھائی چینی لانے کے لیے, اس نے کہا دکان پہ جا کے چینی لے کے آؤ. وہ پیسے اس نے اٹھائے نکلا تو دوسرے دوست نے جو باہر سے آ رہا تھا پوچھا کدھر, کہا چینی لینے جا رہا ہوں, بس چینی لے کے ابھی آتا ہوں. اس نے کہا یار انشاءاللہ تو کہو کہ جا کے چینی لے کے انشاءاللہ آتا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, پیسے جیب میں ہے, دکان پاس گلی کے نکڑ پہ ہے, جانا ہے اور لے کے آنا ہے. چلا گیا دکان پہ, ایک کلو چینی پیک کروائی, پیسوں کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب رستے میں کٹ چکی تھی. واپس آ گیا تو وہ جس نے کہا تھا انشاءاللہ کیوں نہیں کہا, وہیں سے اسے ملاقات ہوئی. تو اس نے پوچھا چینی کدھر ہے, تو اب کیا کر رہے ہیں, ہر بات کا انشاءاللہ. کہتے یار وہ انشاءاللہ میں یہاں سے نکلا اور انشاءاللہ دکان پہ پہنچ گیا, تو انشاءاللہ چینی خریدنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب ہی کٹی ہوئی. لہٰذا کوشش کریں, اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس جملے کو ایکسکیوز کرنے والی جگہ کے لیے رکھا ہے تو وہاں سے نکالیں. اپنے حتمی ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں, پھر انشاءاللہ تعالی پروردگار کی مشیت بندے کی حفاظت کرتی ہے, ساتھ دیتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اگر انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو کچھ آفتیں نازل ہوتی ہیں, کچھ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. جو انسان خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی زندگی پر کچھ آفتوں اور مصیبتوں کا, بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. خود پسندی کے آفات میں سے وہ بلائیں جو انسان کی خود پسندی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں, ان میں سے سب سے بڑی اور پہلی بلا انسان اپنے گناہوں کو فراموش کرتا ہے, بھول جاتا ہے گناہوں کو. پروردگار کے الطافات میں سے ایک لطف انسان کو گناہ کا یاد آنا ہے. اللہ اکبر, فلاں جگہ تو میں نے یہ گناہ کیا تھا اور ابھی تک اس کی توبہ بھی نہیں کی ہے, فوراً پروردگار سے اس کی توبہ کی. یہ پروردگار کے الطافات میں سے ایک لطف ہے, لطف خاص ہے. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں گے. بیٹھے بات یہ لطف سے پروردگار ہے, آگے نہیں ہوئے آپ, میں نے کہا تھا ایک صلوات پڑھ کے آگے ہو جائے. فجر کی نماز, فجر کی نماز فجر کے لیے جو اٹھے اور فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک نہ سوئے. فجر پہ اٹھا ہے, جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک مصلے پہ ہے. اس مصلے پر بیٹھنے کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے بندے پر الطافات کا نزول ہوتا ہے ان میں سے ایک لطف پوشیدہ اور پچھلے گناہوں کا یاد آنا ہے. بیٹھے بیٹھے یاد آتا ہے, یا اسی وقت یاد آتا ہے, یا اس دن اگلے دن کسی موقع پر چلتے پھرتے میں اچانک ذہن میں خیال آتا ہے, وہ ماضی کا وہ لمحہ, پھر یاد آتا ہے یار وہاں میں نے وہ گناہ کیا تھا, اس کی تو توبہ بھی نہیں کی ہے میں نے, اس کا مطلب وہ نامہ اعمال میں پڑا ہے ابھی تک, متوجہ ہو کر اس کی توبہ کر لوں. خود پسندی ایک ایسا مرض ہے, اگر ہم میں سے خدا نخواستہ کوئی خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے بڑی آفتوں میں سے ایک آفت کیا ہے؟ گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے گناہ گناہ ہی نہیں دکھتے۔ اگر خود پسندی کا مرض شدید ہو جائے تو اسے پھر اپنے گناہ گناہ نہیں نظر آتے، اگر آئے بھی تو پھر اسے یہی لگتا ہے کہ اس کی نیکیاں کیونکہ بہت بڑی بڑی ہیں تو یہ چھوٹے گناہ تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ ادھر سے ایک نیکی کا اجر 10 ہے اور ایک گناہ کی سزا 1 ہے، تقسیم کر کے برابر ہو جائے گا۔ چھٹے امام کے دور میں کسی بندے کی وہ تعریفیں ہو رہی تھیں کہ بندہ بڑا نیک ہے، بہت بہت نیک بندہ، بڑا شہرت رکھتا ہے نیکی میں، پرہیزگاری میں۔ تو امام کو بھی کسی موقع پہ اسے امام نے دیکھا تو امام کے سامنے اس کی تعریفیں کسی نے کی تھی، تو امام علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ گیا تندور والے کے پاس کھڑا رہا اور باتوں باتوں کے درمیان میں تندور سے ایک روٹی چرا لی، اس نے کو پرہیزگار نے ایک روٹی چرا لی۔ اس کے بعد پھر جا کر پھل بیچنے والے کے پاس کھڑا ہوا اور اسے باتوں میں لگا کے ایک انار وہاں سے اٹھا لیا، چھپا لیا۔ ایک روٹی چوری کی، ایک انار چوری کیا، اس نیک نے جس کی نیکی مشہور ہے۔ جب واپس، اب امام اس کے پیچھے ہیں، آگے جا کے اس نے دو فقیروں میں سے ایک فقیر کو روٹی پکڑا دی اور ایک کو اس نے انار پکڑا دیا۔ اب امام نے جا کے اس کو روکے کا، بندے خدا کیا کیا تم نے؟ وہ متقی اپنے آپ کو پرہیزگار اور متقی سمجھنے والا امام سے کہتا ہے، کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ نیکی، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو کہتے ہیں، کہتے اور کہتے ہیں، گناہ کا جو اجر ہوتا ہے، گناہ کی جو سزا ہے وہ ایک ہی ملتی ہے۔ امام نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو، میں نے روٹی چرائی، ایک گناہ ہو گیا، اور میں نے ایک انار چرایا، دو گناہ ہو گئے۔ اب جا کے پھر میں نے وہ روٹی کسی فقیر کو دی تو 10 نیکیاں ملی، انار فقیر کو دیا 10 نیکیاں ملی، 10 اور 10 20 ہو گئی۔ اس میں سے ان دو گناہوں کو مائنس کر دو، 18 نیکیاں تو پھر بھی میرے نام اعمال میں رہ گئی، میں نے تو بڑا مفید سودا کیا۔ امام نے کہا وائے ہو تم پر، تمہیں کس نے یہ کہا ہے؟ کیا پروردگار نے قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف اور صرف تقویٰ کا تقویٰ والوں سے قبول کرتا ہے۔ کیا یہ تمہارا عمل تقویٰ کے عین مطابق ہے کہ تم دو جگہ سے چوری کرو اور دو جگہ جا کے انفاق کر دو؟ آج کل ہمیں فلموں کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو اور ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بات، اس کو خوبصورت کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے چوری کرنے والے، ادھر سے بڑی جگہ سے چوری کرتا ہے اور آ کر پھر مسکینوں، بیماروں، یتیموں کا خیال رکھتا ہے چوری کر کے، اور اس کو ہیرو بنا کے دکھا دیا ہے، یہ ہیرو ہے۔ اس کی ہیرو گیری کا کام کیا ہے کہ یہ مالدار سے چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے اور آ کر پھر غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کو ہیرو بنا کر فلم میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے جوان دیکھیں گے، اس کے بعد پاکستانی معاشرے میں تو چلتا ہے نا کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اس فارمولے کے حساب سے چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، قانون پروردگار میں، اسلام کے قانون اور آئین کے اندر ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار تک پہنچنے کے لیے کوئی شیطان کے راستے سے آئے، ادھر سے شیطان کی اطاعت کر کے اس کا چیلا بن کر اسی راستے کو پروردگار کے طرف جانے والا سمجھنا شروع کر دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بس خود پسندی کے آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا اس کو کہ اس نے گناہ کیے تھے اور ان کی توبہ نہیں کی ہے۔ بعض اوقات کچھ بدبختی کا جو عالم ہمارا بن جاتا ہے وہ اس وقت بن جاتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بعض اوقات انسان، نفس انسانی، شیطان نے ورگلایا، نفس نے اس کا ساتھ دیا اور انسان کے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر دیا، ابھی گناہ کر لیں، آگے جا کے توبہ کر لیں۔ یا وہ جو عموماً میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ساری عمر رشوت کھاؤ لوگوں کے مال غصب کرو، لوگوں کے حق کھاؤ، بس تم نے پڑھا ہے نا اسلام نے کہا ہے جو حج کے موقع پہ عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا اس کے سارے گناہ دھل گئے، ختم، دھل گئے، پاک ہو گیا، ایسے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. واقعی روایت، لیکن کسی نے اگر اس روایت کو پکڑ کے یہ سوچا کہ بھائی 58 سال 60 سال تک دبا کے حرام کھائیں گے، دبا کے رشوت کھائیں گے، دبا کے لوگوں کا مال نہا غصب کریں گے، دبا کے غصبی کام کو انجام دیں گے، اور بس 60 سال کے جب ہو گئے تو جا کے حج کر کے پچھلے سارے بخشوا لیں گے، تو یہ کسی ملک کے قانون میں ہو سکتا ہے اس طرح کا فراڈ لگا لیں؟ اللہ کے ہاں اس طرح کا فراڈ نہیں لگ سکتا، اللہ کے قانون میں ایسی گنجائشیں نہیں ہیں. علامہ ذیشان ادھر جوادی کا ایک جملہ تھا وہ اکثر فٹ آتا ہے، وہ کہتے تھے یہ مجبوری کا علاج ہے، چالاکی کا نسخہ نہیں ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ کہ اگر آپ نے آپ 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھ سکتے، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں، آخری 3 رکعت پڑھ لیں، مجبوری ہے تو آخری 3 رکعت پڑھ لیں. تو اس پہ وہ کہتے تھے یہ مجبوری کا علاج ہے، چالاکی کا نسخہ نہیں ہے. کوئی بندہ بھی چالاکی شروع کر دے گا 3 پڑھو تب بھی 11 کا ہی ثواب ملتا ہے، وہ 3 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، 11 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا قرآن ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہے نا؟ 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے ختم قرآن کی کیا ضرورت ہے، رمضان میں روزانہ 1-1 12 کر کر کے 30 دن میں قرآن ختم کرنا، روزانہ 3-3 کر کے 10 دفعہ سورہ توحید کی یہ 3-3 والا عمل کریں تو 1 دن میں 10 دفعہ قرآن ختم. تو بس یہ مجبوری کا علاج ہے، چالاکی کا نسخہ نہیں ہے.
خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس خود پسندی انسان کے گناہوں سے انسان کو بھلا دیتی ہے، بھول جاتا ہے، فراموش کر دے، توبہ کر دے بھول جائے، پھر کیا ہوگا، وہ گناہ وبال بن کر نامہ اعمال کے اندر موجود ہوں. اسی طرح خود پسندی کے آفات میں سے ایک آفت کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر مطمئن رہتا ہے، اپنے عمل پہ مطمئن رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کون کر سکتا ہے، یا اس سے زیادہ کیوں کروں، اس سے زیادہ کی کوشش کیوں کروں. مثلا انسان نے، خدا نے اسے دولت دی ہے، خدا نے اسے صاحب حیثیت بنایا ہے، اب کیا ہوا، انفاق کرنا ہے، ایک جگہ انفاق کر کے کسی ایک کسی ایک خیراتی ادارے میں اپنا حصہ ڈال دیا، کسی ایک یتیم کو پال لیا، کسی ایک جگہ پر اپنا حصہ پہنچا دیا، اس کے بعد اسے لگا بھائی میرا کام ہو گیا، ختم، بس کر دیا ایک، جبکہ پروردگار نے گنجائش اور حیثیت زیادہ دی ہوئی ہے، تقاضے پروردگار اس سے زیادہ ہے. جب تقاضا اس سے زیادہ ہے تو کم پر اکتفا کرے گا. خود پسندی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، نیکیوں میں سے کم پر اکتفا کرے گا، اسے نیکیوں کی لالچ نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں چاہتا مزید نیکیاں جمع کرنے. ایک حدیث عرض کرتا ہوں انفاق کے حوالے سے، درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حدیث حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اے ابو ذر، دولت مند افراد قیامت کے دن تہی دست ہوں گے. اس دنیا کا جو دولت مند ہے قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اے ابو ذر، اس دنیا کے دولت مند افراد قیامت کے دن تہی دست ہوں گے، سوائے ان کے، سوائے ان دولت مندوں کے جسے خدا نے دولت دی ہو اور وہ دائیں بائیں سامنے پیچھے خرچ کرتا ہو. یعنی اللہ کے نبی نے کہا ایک طرف نہیں، دائیں طرف بھی خرچ کرتا ہے، بائیں طرف بھی خرچ کرتا ہے، سامنے کی طرف بھی خرچ کرتا ہے، پیچھے کی طرف بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں سامنے اور پیچھے کا جو عنوان استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق کرنے کے معاملے میں کسی ایک طرف محدود نہیں ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرتا ہے۔ امیر المومنین اور جناب سیدہ نے جب یتیم مسکین اور اسیر کو روٹیاں دے دی تو آیت تو نازل ہو گئی، تو کام تو ہو گیا نا، بس کیا خیال ہے؟ یتیم مسکین اسیر کو دروازے پر آنے پر ان کو روٹیاں دے دی تو آیت نازل ہو گئی، سورہ دہر کی آیتیں آ گئیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن نے تعریف کر دی، قرآن نے مدح پڑھ دی اہل بیت کی۔ کیا لگ رہا ہے؟ امیر المومنین اور ان کا گھرانہ اس کے بعد رک گیا، کیا مزید انفاق سے اپنے آپ کو روک لیا؟ بھئی ایک انفاق اتنا پیارا کیا ہے، اتنا حسین انفاق کیا ہے، اتنا خلوص والا کیا ہے کہ پروردگار ان کی عظمت کے گن گا رہا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بریک نہیں لگائی ہے، یہ انفاق جاری رہا ہے، یہ انفاق جاری رہا ہے۔ کوئی علی کے بوسیدہ کپڑوں کی طرف نہ جائے، کوئی علی کی بوریا نشینی کی طرف نہ جائے۔ علی کوئی غریب یا مفلس انسان نہیں تھے، رہبر معظم فرماتے ہیں امیر المومنین کی دولت اتنی تھی، امیر المومنین کی سالانہ آمدنی کتنی تھی، اگر مولا علی اپنی سالانہ آمدنی کا صرف زکوٰۃ الگ کر دیں، صرف زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے آپ اندازہ کر لیں، اونٹوں میں سے کتنا ہوتا ہے، گندم میں سے کتنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک بالکل کم مقدار ہوتی ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں امیر المومنین کی سالانہ آمدن اتنی تھی کہ اگر وہ اس میں سے صرف زکوٰۃ نکال دیں تو یہ زکوٰۃ پورے بنی ہاشم کے ایک سال کے لیے کافی تھی۔ یا علی، پورے بنی ہاشم کے خاندان، اب ظاہر ہے کتنے ہوں گے اس وقت، ایک گھر تو نہیں ہے، کتنے گھر ہیں، ان سب گھروں کے ایک سال کے لیے امیر المومنین کی زکوٰۃ کافی ہے، یہ علی کی سالانہ آمدن ہے۔ لیکن علی اپنی آمدن کو اپنی ذات پر لگانے والے نہیں ہیں، وہ دینے والے ہیں راہ خدا، وہ دینے والے ہیں۔ کنواں کھودتے تھے مولا زمین پر، کیونکہ مولا ابو تراب ہیں، آپ زمین پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ پانی کہاں پہ نزدیک ہے، کنواں کھودتے تھے۔ اس زمانے میں کنویں کا معاملہ آج کی طرح نہیں ہے، آج کے دور میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں، اس زمانے میں کنویں کی حیثیت کیا ہے، آج کے دور میں ایک بڑے کاروباری ہب کی جو جگہ بنتی ہے معاشرے کے اندر، ایک مرکزی کاروباری ہب کو جو حیثیت ملتی ہے، اس زمانے میں کنویں کی وہ حیثیت تھی۔ کیوں؟ جس کے پاس کنواں ہوتا تھا تو وہ اس کنویں سے جتنی زمین آباد کرے وہ زمین اس کی ہو جاتی تھی، جس کے پاس کنواں ہے، اب اس کنویں سے جتنی زمین وہ آباد کرے کنواں اس کا۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں دیکھا، میں نے کہ امیر المومنین مدینے میں کنواں کھود رہے ہیں، تو میں ساتھ ہی تھا، یہاں تک کہ جب آپ نے جب پانی نکل آیا اور آپ جب اس کنویں سے باہر آئے تو آپ کے لباس پہ کیچڑ کافی سارا لگ چکا تھا۔ کہتے جب باہر آئے تو میں نے کہا یا علی اب تو پانی نکل آیا ہے، اب اس پانی سے یقیناً ہم بہت ساری زمینیں آباد کریں گے، یوں خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ امیر المومنین نے کہا بلال کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ جب کاغذ اور قلم لے کے آیا تو امیر المومنین نے کہا لکھو، کل جو مدینے میں ایک شخص فوت ہو گیا تھا، وفات پا گیا تھا، اس کے دو یتیم بچے ہیں، یہ کنواں میں نے ان کے لیے کھودا ہے، یہ کنواں ان کے نام وقف کرتا ہوں، وہ اس کنویں سے استفادہ کریں گے، وہ اس کنویں سے جتنی زمینیں آباد کر کے ان کو اپنے نام کریں، یہ ان کے لیے ہے۔ بس یاد رکھیں، خود پسندی کی وجہ سے نازل ہونے والی آفتوں میں سے ایک کیا ہے کہ انسان اپنے نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، چھوٹی سی نیکی پر اپنے آپ کو اپنا دروازہ بند کر لیا، ہو گیا جی بس، ہم نے سال میں ایک دفعہ لنگر دے دیا, ہو گیا کام ختم. اب اس کے بعد سال کے اندر انفاق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم, پروردگار کی قدرت اور اس کا قانون ہمارے گمان کے حساب سے چلے گا. آپ دینے والے بننا شروع کر دیں, پروردگار آپ کو دینے والا بنانا شروع کر دے گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, کسی نے امام حسن سے سوال کیا, مولا آپ تو اپنے پاس جو کچھ ہو وہ آگے دے دیتے ہیں, لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو امام نے کہا, پروردگار مجھے دیتا ہے, میں آگے تقسیم کرتا ہوں. اگر میں روکوں گا تو یہ پھر پروردگار پر بدگمانی ہو جائے گی, کیونکہ میں نے اس کو آگے دیتے جانا ہے تو پروردگار کی طرف سے بھی یہ سلسلہ چلتا جائے. اگر میرے اور آپ کی وجہ سے, ہم میں سے کسی کی بھی وجہ سے معاشرے میں 10 چولہے جلتے ہیں, تو پھر مطمئن ہو جائیں, پروردگار نے آپ کو روڈ پہ آنے نہیں دینا کبھی بھی, کبھی ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم فقراء کی مدد کرنے والے ہیں تو پروردگار کا وعدہ ہے, وہ کبھی فقیر ہونے نہیں دے گا, کبھی نہیں ہوگا ایسا. لہذا تاکید کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی کام کرو کہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر آباد ہو جائیں, اس طرح کے کام کا آغاز کریں. پس عزیزان محترم, خود پسندی کی آفات میں سے دو آفتوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ ہمارے گناہوں کو ہم بھول جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم نیکیوں پر اکتفا کرتے جائیں گے, نیکی کرنے کا شوق ہی ختم ہو جائے گا. ایک آدھ جگہ کوئی کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا تو اس کے بعد اللہ حافظ, اس کے بعد کسی اور طرف جانے کی ہمت ہی نہیں, کوشش ہی نہیں, درست نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اپنے اندر توجہ کریں, خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیے گا, محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, موضوع ابھی آج مکمل نہیں ہو سکا انشاءاللہ. یہ خمسہ خواہش یہ تھی کہ میں تکبر کے عنوان سے بھی کچھ گفتگو آپ سے کرتا, لیکن جو پانچ مجالس میں شاید ہم خود پسندی کے موضوع کو ہی بمشکل مکمل کر پائے. ایک بس جملہ عرض کر کے مصائب کی طرف جانے لگا ہوں. خود پسندی دل میں ان بنیادوں کو کہا جاتا ہے, پوری توجہ رکھیے گا, خود پسندی دل میں آنے والی ان بنیادوں کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر تکبر کی بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے. خود پسندی بنیادیں ہیں, بنیادیں, اس کے اوپر جو بلڈنگ بنتی ہے اسے تکبر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے گا, محمد و آل محمد. بس یہ جو ہمارے قلب کی جو باطنی مرض لگ جاتے, جیسے خود پسندی ہمارے دل کی بیماری ہے, دل کی بیماریوں کا علاج آنسوؤں میں ہے. انسان کے آنسو اگر پروردگار کی خشیت میں نکلیں, وہ آنسو انسان کے دل کو اس طرح کے امراض سے پاک کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر مولا حسین کے غم میں آنسو نکلیں تو یہ آنسو بھی سخت دلوں کو نرم کر دیتے ہیں, یہ آنسو بھی بیمار دل کو شفا دیتے تھے, یہ آنسو بھی باطنی طور پر انسان آلودہ ہو چکا ہے اس کو آلودگیوں سے نکال لیتے ہیں. پس عزاداران مولا, ایک ہی مصائب کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کروں. جنگ احد میں, جب جنگ احد, جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے, بہت سنا ہوا ہے, بس ایک جو واقعہ جنگ احد کا ہے کہ حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی, ہندہ جگر خورہ نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا, ان کے جگر کو چبایا نکال کے, اور ان کے مزید اعضاء سے اپنے گلے کا ہار بنایا. اب لاش کا یہ حال کیا تھا, جب جنگ ختم ہو گئی, اللہ کے نبی حضرت حمزہ کے جنازے پر جب پہنچے, جناب حمزہ چچا ہیں اللہ کے نبی کے, لیکن عمر میں دونوں برابر ہی تھے, ایک آدھ سال کا فرق تھا, یوں ساتھ بھی رہے تھے تو قربت بھی بہت زیادہ تھی, حمزہ اور رسول اللہ کی آپس میں قربت بہت زیادہ تھی. جب حمزہ کے جنازے کی حالت دیکھی, اللہ کے نبی برداشت نہ کر سکے, روایت میں ہے کہ چیخیں مار کے اللہ کے نبی دھاڑے مار کے حمزہ کے لاش پہ گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے، لاش کو دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں کسی نے، صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ذرا خود تو سنبھال لیجئے، کیونکہ خواتین کو اس طرف آتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے آپ کا گریہ مناسب نہیں لگ رہا۔ اللہ کے نبی نے خود کو سنبھالا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ حمزہ کی بہن بھی آ رہی ہے۔ کہا، حضرت حمزہ کی بہن بھی آ رہی ہیں؟ جو ہی اللہ کے نبی نے سنا حمزہ کی بہن بھی آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنی ابا اتاری اور حمزہ کے جنازے کو ڈھانپ دیا۔ جب ڈھانپا تو اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا، بھائیوں کے جنازوں کی جب حالت ایسی ہو تو بہنوں کو اس طرح سے بھائیوں کا جنازہ نہیں دکھا۔ بھائی کے جنازے کی اس حالت کو بہن کو نہیں دکھایا جاتا۔ اجرکم اللہ، یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، حمزہ کی بہن کے آنے پہ آپ نے حمزہ کا جنازہ چھپا دیا، لیکن آئیے ذرا 11 محرم 61 ہجری کو جس وقت اسیروں کے قافلے کو لے کر نکلا عمر سعد، مقتل کے درمیان سے نکلنے لگے، گزرتے گزرتے جس جگہ حسین کو قتل ہوتا دیکھا تھا زینب کبریٰ نے، جب وہ جگہ آئی بی بی نے خود کو ناکے سے گرا دیا۔ عزاداروں بس ایک جملہ حضرت عباس سے معافی مانگتے ہوئے جملہ عرض کروں، مولا عباس نے اپنے مصائب پڑھنے والے ایک عالم تھے سید کاظم، سید کاظم حرم حضرت عباس میں مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ کاظم کے ایک دوست نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا کہ مولا عباس نے آ کے کہا، کاظم سے کہو کیوں میرے عزاداروں کو میرے مصائب نہیں بتاتے، کیوں میرے عزاداروں کو میرے مصائب نہیں بتاتے۔ کاظم کا دوست کہتا ہے، میں نے کہا مولا میں نے خود کاظم سے آپ کے مصائب سنے ہیں، وہ تو آپ کی پوری شہادت پڑھتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، خود روتا ہے، ہمیں رلاتا ہے۔ کہا مولا عباس نے کہا، کاظم سے کہو میری یہ مصیبت میرے عزاداروں کو بتائے، کربلا میں جب بھی کوئی اپنے گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، ارے جب میں گرنے لگا میرے شانے کٹے ہوئے، میری آنکھ میں تیر، میں چہرے کے بل کربلا کی زمین پر گرا۔ بس عزادارو، مولا عباس سے معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہوں، اے میرے آقا، اے مولا عباس، میں آپ سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہوں، مولا آپ شہ سوار کربلا ہیں، آپ مولا حسین کے لشکر کے علمدار ہیں، آپ گھوڑے سے اس حال میں گرے کہ آپ کے شانے کٹے ہوئے تھے، لیکن مولا آپ کے اوپر اس سے بھی ایک بڑی مصیبت آئی، وہ مصیبت کون سی ہے؟ 11 محرم کو جب جناب ثانی زہرا گیا ناکے کو جب مولا حسین کی لاش کے قریب سے گزارا، ارے بی بی کے ہاتھ بندے ہوئے، بندے ہاتھوں کے ساتھ ناکے سے خود کو گرا دیا زمین کربلا پر، زینب کبریٰ ایسے ہی گری جیسے عباس گھوڑے سے۔ اجرکم اللہ، خود کو گرایا حسین کے جنازے پر، بندے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے مولا حسین کے جنازے سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ جنازے سے پتھر ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا ہے بی بی نے، حسین کے جنازے کو دیکھ کے کہتی ہے، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ارے جنازے حسین کی ایسی حالت ہے کہ زینب کبریٰ نہ پہچان پا رہی ہے، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ حسین کے جنازے کو اپنے بندے ہاتھوں پر بلند کیا، بلند کرنے کے بعد صبر کی ملکہ نے کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما. بی بیوں نے بین شروع کیے. عزادارو حسین کی 4 سال کی بچی آ گئی, بابا کے جنازے سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا. ارے بی بیوں کے رونے سے ایک کہرام بپا ہو گیا. شمر لعین نے مولا سجاد سے کہا, بس دے پرسا مولا حسین کو, بہن زینب کا پرسا, بیٹی سکینہ کا پرسا. سجاد سے شمر نے کہا, سکینہ کو حسین کے جنازے سے جدا کرو. سجاد نے کہا, او میری بہن اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے, میں کیسے سکینہ کو ہٹاؤں. عزادارو بس آخری جملہ کہوں, شمر لعین آگے بڑھا, تازیانہ اٹھایا, سکینہ کو تازیانہ مارا. نہیں معلوم کتنی دفعہ تازیانہ مارا, بس اتنی دفعہ تھا سکینہ بابا کو بھول گئی, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا. علامہ نقن صاحب ایک جملہ کہتے تھے, یہاں تازیانے سکینہ کو لگ رہے تھے, الکما کے فرات کے نہر پر غازی کا جنازہ تڑپ رہا. آج رکو بس, الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه للنصر واجعلنا من انصاره وابائه والمستشهدين بين يديه. ما كان حسين.